بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 نومبر 2002 قرآن آڈیٹوریم لاہور میں تنظیم اسلامی حلقہ خواتین کے سالانہ اجتماع میں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خصوصی خطاب میں فتنہ دجال کی حقیقت اور اس ضمن میں خواتین کا معاملہ کے موضوع پر خطاب فرمایا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في ابتداء سورة الكهف: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال تبارك وتعالى كما ورد في ختم نصف السورة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. آمين يا رب العالمين. محترم بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع خاص طور پر فتنہ دجال کی حقیقت اور اس کے ضمن میں خواتین کا خصوصی معاملہ. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فتنہ دجال سے مراد کیا ہے. عربی زبان میں دجل کے معنی ہے فریب، دھوکہ، کسی شے کی حقیقت پر کوئی اور پردہ ڈال دینا. اسی سے لفظ دجال بنا ہے، یعنی بہت ہی بڑا دھوکے باز، بہت ہی بڑا بہروپیہ. جب یہ کسی انسان کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے بہروپیہ. یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا، نہ فتنہ دجال کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے. البتہ احادیث میں کثرت کے ساتھ فتنہ دجال کا بھی ذکر ہے، اس کی علامات کا ذکر ہے، اس کی ہلاکت آفرینیوں کا ذکر ہے، اس کی تباہ کاریوں کا ذکر ہے، اور خاص طور پر بھی ساتھ ہی یہ ہدایت ہے کہ مسلم شریف کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کا مطالعہ کرتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، وہ فتنہ دجال کے اثرات سے محفوظ رہے گا. اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو خاص طور پر پڑھتا رہے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. سنن نسائی میں اس کے برعکس کہا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سورہ کہف کی آخری آیات جو شخص پڑھتا رہے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اس کی ہم مضمون جو ہے احادیث وہ مسند احمد میں بھی ہیں، سنن بیہقی میں بھی ہیں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم سمجھیں قرآن مجید کی روح سے سب سے بڑا دجال خود یہ دنیا اور حیات دنیاوی ہے، اس لیے کہ اس دنیا نے آخرت پر پردہ ڈال دیا ہے. قرآن مجید جو ہے بار بار کہتا ہے وہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کا ساز و سامان سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں. جو شخص دنیا میں مصروف اور مشغول ہو گیا، اس نے اپنی تمام توانائیاں اور قوتیں اور صلاحیتیں حصول دنیا میں لگا دی اور آخرت سے غافل رہا، تو گویا کہ وہ اس دجال کے فتنے میں سرکاسر مبتلا ہو گیا اور اس کے لیے یہ دنیا جو ہے عذاب الہی کا پیش خیمہ بن گئی. خاص طور پر یہ دنیا جتنی اس کی زیبائشیں بڑھتی جا رہی ہیں، زینتیں بڑھ رہی ہیں، آج دنیا میں جس طریقے سے انسانی زندگی کے اندر مادی چمک دمک ہے اور بہت ہی نظر کو خیرہ کرنے والی جو ہے وہ چمک موجود ہے، تو اتنی ہی گویا کہ اس دنیا کی دجالیت جو ہے اس کی تاثیر بڑھتی جا رہی ہے. جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. کافر جو ہے، جو حقیقتاً کافر ہے چاہے نام کے اعتبار سے وہ مسلمان ہی ہو، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا میں گم ہو کر رہ جاتا ہے. اس کی ساری مسائی بھاگ دوڑ یہ سب جو ہے دنیا کے لیے ہے، دنیا کی زیبائش آرائش آسائشیں، اس سے بھی آگے بڑھ کر اس کی لگژریز، اس کے اندر تعیشات، جو بھی کچھ انسان حاصل کر سکے اسی کے لیے اس کی ساری محنت، ساری تگو دو، ساری بھاگ دوڑ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ کہف کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو خاص طور پر کریاف قرار دیا ہے کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر جو ہے وہ سورہ کہف ہے، تو اس کی ابتدائی اور آخری آیات ان کی خاص طور پر جو ہے، میں بھی آپ کو حدیثیں بتا چکا ہوں کہ ان کی خصوصی اہمیت ہے، اس لیے میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں اس وقت سورہ کہف کے پہلے رکوع کی اور دو آیتیں پڑھی ہیں سورہ کہف کے آخری رکوع کی. سورہ کہف کے پہلے رکوع میں فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے اس زمین پر جو کچھ ہے اسے اس زمین کا گہنا بنا دیا ہے، زیور بنا دیا ہے، زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والا. یعنی دنیا کی زیبائش آرائش جو آج مغرب میں اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، آپ اندازہ کیجئے وہاں زندگی کتنی دلکش ہے، کتنی چمک دمک ہے، کس قدر وہاں پر اونچی اونچی عمارتیں ہیں، کتنی ہر اعتبار سے ایک ایک ایئرپورٹ جو ہے امریکہ کی وہ ہماری کراچی لاہور جیسی جو ہے کم سے کم 15-20 ایئرپورٹس کے برابر ہوتی ہے، اور جا کر آدمی جو ہے وہاں پر بھچکا سا ہو کر رہ جاتا ہے. یہ دنیا عجیب ہے، اس کی زیبائش و آرائش انتہا کو پہنچ گئی. تو فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرنے والا ہے. آیا تم دنیا ہی کی زندگی کے اندر گم ہو جاتے ہو، محب ہو جاتے ہو، مگن ہو جاتے ہو اور ہمیں بھول جاتے ہو، دنیا سے محبت کرتے ہو یا ہم سے محبت کرتے ہو؟ بس یہ امتحان ہے انسان کا، حیات دنیاوی امتحان کا ایک وقفہ ہے، اور اس کے اندر ہی انسان کی کامیابی اور ناکامی ہے. یہاں رہتے ہوئے دنیا سے دل نہ لگانا، دنیا سے محبت نہ کرنا، اسے صرف زندگی گزارنے کے لیے مال و اسباب سمجھنا، اصل مقصود اور مطلوب اور محبوب وہ اللہ کی ذات ہو جائے اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ اصل مقصود ہو، تو یہ ہے بندہ مومن کا معاملہ. اور اگر دنیا ہی کے اندر وہ محب ہو گیا تو گویا کہ یہ ہے دجالیت اس دنیا کی. اور فرمایا وَإِنَّا لَجَعَلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اس زمین پر جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس وقت، ایک وقت آئے گا کہ ہم اسے چٹیل میدان بنا دیں گے، جیسے کسی کھیت کے اندر جب کوئی فصل کاٹ دی جائے تو یہاں تم دیکھو گے کہ ہر چیز چورا چورا ہو کر ختم ہو جائے گی، جیسا کہ اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. آپ میں سے جس کسی نے بھی ٹیلی ویژن پر جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حشر دیکھا ہے، کیونکہ میں متعدد بار امریکہ گیا ہوں، وہاں واقعہ یہ ہے کہ ان دو عمارتوں کو دیکھ کر آدمی ایک دفعہ مبہوت ہو جاتا تھا، اتنی بلند کہ ان کو دیکھنے کے لیے جو ہے پہلے اپنی جو ہے وہ پگڑی یا ٹوپی سنبھالنی پڑتی تھی، تب کہیں جا کر آپ اوپر تک کی جو اس کی منزل ہے اس تک اپنی نگاہ پہنچا سکتے تھے. اور وہ پورا کا پورا سٹیل سٹرکچر تھا، بہت مضبوط بہت مضبوط بہت مضبوط. لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے اتفاق سے جس وقت یہ حادثہ ہو رہا تھا، جبکہ ابھی صرف پہلا جہاز ٹکرایا تھا، دوسرا ابھی ٹکرانا تھا، یہ وقفہ تھا جس میں میں عصر کی نماز پڑھ کر اپنے آفس میں آیا، اور میں اس وقت جو ہے بی بی سی سے خبریں سنا کرتا ہوں، تو میں نے کھولا تو شور مچا رہی تھی وہ اناؤنسر کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے. اور اس کے بعد میری نگاہوں کے سامنے دوسرا جہاز آیا ہے اور اس نے ٹکر ماری ہے. اس کے بعد وہ منظر میں نے خود دیکھا ہے کہ جیسے بادل ہوتے ہیں، جیسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ قیامت میں پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کے مانند ہوں گے یا دھنکی ہوئی جو ہے اون کے مانند ہوں گے اور چل رہے ہوں گے، اور ایک دھواں ہوگا جو نظر آئے گا. تو وہ میری آنکھوں نے دیکھا، وہ ایک نقشہ قیامت کا ہم نے دیکھ لیا ہے. بہرحال یہ پہلی دو آیتیں جو ہیں اس اعتبار سے کہ دنیا کی زندگی سب سے بڑا دھوکا فریب کس اعتبار سے ہے کہ انسان اسی کا محبت کرنے والا، اسی کا طالب بن کر رہ جائے. اب دیکھیے اسی کو اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنی سعی و جہد کے اعتبار سے، اپنی کوششوں کے اعتبار سے، اپنی بھاگ دوڑ کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ اکثر اخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، سب سے زیادہ گھاٹے میں اور خسارے میں رہنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کی سعی، جن کی بھاگ دوڑ، جن کی محنت و مشقت، جن کی سعی و جہد جو ہے دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کر رہ جائے، دنیا میں بھٹک جائے گی، فی الحیات الدنیا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن انسان بھی سمجھتے ہوں گے کہ ہم تو بہت کامیاب ہو رہے ہیں، ہم نے ایک کارخانے سے چار کارخانے بنا لیے، ہم نے فلاں بلڈنگ بنا لی، ہم نے فلاں ٹاور بنا لیا، ہم نے اتنا بڑا جو ہے وہ ایک جائیداد اپنے لیے تیار کر لی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر کہ پہلے ہمارا سرمایہ تھا اتنا تھا، آج اتنا ہے، یہ ساری ہماری کامیابی کی دلیل ہے. حالانکہ اصل اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے عمل و سعی و جہد کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی سعی اور جہد جو ہے وہ حیات دنیاوی ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اس کے باوجود وہ گمان کرتے رہے کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بہت کامیاب جا رہے ہیں. تو قرآن مجید کی روح سے در حقیقت یہ دنیاوی زندگی اور اس کی زیبائش و آرائش جو ہے وہی سب سے بڑا فتنہ ہے اور یہی سب سے بڑا دجال ہے. لیکن اب حدیث رسول کی طرف آئیے. حدیث رسول میں دجال کا لفظ ایک واحد کے سیزے میں بھی آیا ہے اور دجالون یہ جمع کے سیزے میں بھی آیا ہے. جمع کے سیزے میں یہ کئی احادیث ہیں کہ جو آئی ہیں جن سے یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال جو ہیں وہ پیدا نہ ہو جائیں، اور وہ سب کے سب یہ کہیں گے، سمجھیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، حالانکہ اللہ کا آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہ سیکون فی امت ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہی حدیث جو آئی ہے ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے، اس میں دجال کا لفظ آیا، لا تقوم الساعۃ حتی یخرج ثلاثون دجالون کلہم یزعم انہ رسول اللہ. تو یہ دجال کا لفظ حدیث میں جمع کے سیزے میں آیا ہے، اس سے مراد ہیں وہ لوگ کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، نبوت کا بحروب بھریں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہم نبی ہیں، در حقیقت وہ نبی نہیں ہوں گے، اور وہ جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے، بحروبیے ہوں گے. اس اعتبار سے ذرا غور کیجئے، 5-6 تو ایسے دعوے دار نبوت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں، بلکہ آپ کے بعد متصلن حضرت ابوبکر کے زمانے میں اٹھڑے ہوئے تھے عرب میں، سب نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ مشہور مسیلمہ کذاب ہے. ایک عورت بھی مدعی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی جن کے ساتھ کی پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں پھر قتال کیا گیا. لیکن یہ کہ اور بھی درمیان میں ایسے لوگ اٹھتے رہے، اب ظاہر بات ہے کہ پوری تاریخ تو میرے سامنے نہیں ہے، لیکن ہمارے قریب کے زمانے میں دو اشخاص خاص طور پر اٹھے ہیں کہ جن کے دعوے کو بہت سے لوگوں نے قبول کیا، ورنہ ایسے لوگ بھی بہت سے ہوئے ہیں. ابھی ہمارے ہاں ایک یوسف کذاب کے نام سے ایک شخص تھا جس کو کہ قتل بھی کر دیا گیا جیل میں، وہ بھی اسی قسم کے وہ دعوی کر رہا تھا، اگرچہ واضح طور پر تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن اشارے کے نائے میں اس کے دعوی یہی تھے. اور بھی اسی طرح کے لوگ ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ دو اشخاص کے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا اور اس کے دعوے کو پذیرائی حاصل ہوئی اور بہت سے لوگوں نے اس کو نبی مانا اور اس پر ایمان لائے، ان میں سے ایک تو بہاء اللہ ایرانی، جس سے کہ بہائی آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے، امریکہ میں ان کے سینٹرز ہیں، مغرب جو ہے ان کی سرپرستی کرتا ہے، وہ بھی بہاء اللہ جو ہے وہ بھی نبوت کا مدعی تھا. اور دوسرا شخص جو ہے وہ ہندوستان میں پیدا ہوا، غلام احمد قادیانی. اور اس شخص کو آپ کو معلوم ہے، اس کی زندگی میں بھی بہت سے لوگوں نے اسے مانا، پھر اس کی خلافت بھی ابھی تک چلی آ رہی ہے، اس کے ماننے والے خاصے کثیر تعداد میں ہیں اور ان کی تعداد جو ہے اب بڑھ رہی ہے، اور مغربی دنیا جو ہے پوری وہ ان کی پشت پنا ہے، ان کا تعاون ان کے ساتھ حاصل ہے. اس سلسلے کا ایک اور جو ہے جھوٹا نبی، اور وہ آخری ہوگا، وہ یہود میں سے اٹھے گا اور وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا. یہ مسیح کی روایت جو ہے ان کے ہاں بڑی پرانی ہے، کہ بہت سے انبیاء نے یہ خبر دی تھی یہودیوں کو کہ تمہارے اندر ایک ایسی شخصیت اٹھے گی المسیح، کہ جو تمہارے سارے دنیاوی دلندر دور کر دے گی اور تمہیں بڑی ترقی کے باب عروج پر پہنچا دے گی، اور تمہاری ایک بہت بڑی مملکت قائم کرے گی، وہ مسیح ہوگا۔ وہ مسیح جس کی خبر دی گئی تھی وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، وہ گویا کہ تشریف لے آئے، ان کی بعثت ہو گئی، لیکن یہودیوں نے ان کو نہیں مانا، ان کو جھوٹا کہا، ان کے بارے میں کہا کہ یہ کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، اور پھر اپنے بس میں تو پڑتے ہوئے انہوں نے انہیں سولی پر چڑھوا کر دم لیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور وہ سولی پر نہیں چڑھے، لیکن وہ پوزیشن ابھی ان کے ہاں خالی ہے، وہ ابھی تک اپنے مسیحا اس کے منتظر ہیں، اور وہ مسیحا جو ہے ایک وقت میں ایک یہودی اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ ابھی چھوٹا سا اسرائیل بنا ہے، لیکن انہیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ گریٹر اسرائیل وہ ہے ان کے پیش نظر کہ جس میں مصر کا بھی بیشتر حصہ شامل ہوگا، خاص طور پر جو اس کا زرخیز علاقہ ہے، پورا صحرا سینا ہوگا، پھر پورا شام ہوگا، لبنان ہوگا، پورا عراق ہوگا، اور ترکی کا بھی کچھ حصہ ہوگا، اور سعودی عرب کا بھی کچھ حصہ ہوگا، جس میں وہ مدینہ منورہ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہاں پر بھی تین قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں سے ملک بدر کیا گیا۔ اس اعتبار سے ان کا نقشہ یہ ہے، تو کسی بھی وقت تاریخ یا کسی بھی موڑ پر، اور شاید وہ موڑ اب زیادہ دور نہیں ہے، کوئی یہودی کھڑا ہو جائے گا کہ میں مسیح ہوں اور اب میں وہ گریٹر اسرائیل قائم کروں گا، اور بہت بڑی جنگیں ہوں گی، اور مسلمانوں کا خاص طور پر بہت بڑا نقصان ہوگا۔ احادیث کی کتابوں میں کتاب الملاحم، جنگوں کی کتاب، جنگوں کا باب، یہ ایک مستقل باب ہے، اور اس کے اندر جو ہے واقعتاً مسلمانوں کو ان کی بدعمالیوں پر جو سزا ملنے والی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بالخصوص عرب مسلمانوں کو، ان کا بڑی تفصیل سے تذکرہ ہے۔ تو ایک تو یہ دجالون ہے، 30 دجال کے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن ایک ہے الدجال الاکبر، سب سے بڑا دجال، جس کے لیے ایک لفظ اور بھی آیا ہے الدجال الاعور، کانا دجال، جس کی ایک آنکھ ہوگی۔ یہ کوئی شخص ہوگا کہ جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے پاس دنیا کی بہت بڑی طاقتیں ہوں گی، وہ تقریباً تمام جو ہے عناصر فطرت کے اوپر غالب ہوگا، وہ لوگوں سے کہے گا مجھ پر ایمان لاؤ، مجھے سجدہ کرو، اور انسانوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے اسے خدا مانے گی، اس کی پرستش کرے گی، یہاں تک کہ اہل ایمان میں سے الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ ایک شخص نکلے گا اپنے گھر سے تو یہ سمجھے گا کہ میں مومن ہوں، لیکن پھر جب اس کے پاس پہنچے گا تو اس کی جو بھی نظر آئیں گے اسے کرشمے اور جو کرتب دکھائے گا تو وہ اس کے ساتھ ہو جائے گا، اور کفر کرے گا اللہ کے ساتھ اور ایمان لے آئے گا اس پر۔ یہ جو ہے جس کی خبر دی ہے، مسلم شریف میں روایت موجود ہے، عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ یقول، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ما بین خلق آدم الى قیامت الساعۃ امر اکبر من الدجال، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کوئی معاملہ، کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا کہ اس الدجال الاکبر کا ہوگا۔ یہاں بھی یہ حضرت انس سے ایک روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں، ما من نبی الا قد انذر امته الاعور الكذاب، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا ہے جس نے اپنی امت کو اس اندھے کذاب، جھوٹے دجال سے خبردار نہ کیا ہو، الا انه اعور، تم سن رکھو کہ وہ کانا ہوگا، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِآمَرٍ، اور تمہارا رب ہرگز کانا نہیں ہے، مکتوب بین عینیہ کافارا کفر، اس کی دونوں آنکھوں کے مابین لکھا ہوا ہوگا کافارا، اس کی پیشانی کے اوپر یہ الفاظ لکھے ہوں گے، اور ایک روایت میں آیا ہے یقرؤہ کل مومن کاتب او غیر کاتب، یہ جو الفاظ اس کے پیشانی پر لکھے ہوئے ہوں گے اسے ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہوگا یا نہیں پڑھا لکھا ہوگا، اگر وہ نہ پڑھا لکھا ہوا تب بھی پڑھ لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علامتیں کچھ ایسی ہوں گی اس کے ساتھ کہ جس سے گویا کہ اس کی پیشانی پر یہ الفاظ گندہ ہوں گے، جس کو کہ سمجھنے کے لیے اور جس کو پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا لازم نہیں ہے۔ اس دجال کی کیا کیفیات ہوں گی، دیکھیے اس کو قواعد فطرت پر کتنا غلبہ حاصل ہو جائے گا، اس کے لیے میں آپ کو مسلم شریف کی روایت سنا رہا ہوں، لا تدع قرية الا هبتها في 40 ليلة، وہ پوری دنیا میں پھر جائے گا اور کوئی ایک قریا بھی نہیں چھوڑے گا صرف 40 دن کے اندر اندر، اور اس کے گدھے کے دو کانوں کے درمیان فاصلہ 80 ہاتھ کا ہوگا، تیسری بات یہ ما بین حافر ہمارے ہی الحافر الآخر مصیبت یومن و لیلتن، اس کا جو گدھا ہوگا اس کی ایک ٹاپ اور دوسری ٹاپ کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا کہ انسان ایک دن اور ایک رات میں طے کرتا ہے. ایک اور بات فرمائی ہے، یہ کنز میں بھی ہے مسند احمد میں، یونادی بے صوت لہو یسمع ما بین الخافقین، وہ پکارے گا اور وہ گفتگو کرے گا خطاب کرے گا ایسی آواز سے جسے سنیں گے تمام مشرق و مغرب کے درمیان رہنے والے. پھر یہ ایک علامت یہ دی گئی ہے سکلت لہو انہار الارض، زمین کے تمام دریا سارے نالے پانی یہ اس کے لیے مسخر کر دیے جائیں گے، اس کے حکم کے تابع ہو جائیں گے. وہ آسارہا، اور جو کچھ پانی سے اگتا ہے وہ بھی اس کے قبضے قدرت میں ہوگا. یا وہ سما فتن کرو، وہ حکم دے گا آسمان کو تو وہ بارش برسائے گا. والامر او زمین کو حکم دے گا فتم دے تو وہ اپنے اندر سے فصل نکالے گی. وہ یمر بالخرے بچے، اور وہ ایک ایسی ویران زمین پر سے گزرے گا جس میں کوئی شے پیدا نہیں ہوتی. وہ یقول اللہ، پھر اسے حکم دے گا اخرجی کنوز رکھے، اپنے خزانے نکالو. فتح طب و کنوز ہوا، تو اس کے اندر جو خزانے تھے یہ زراعت بھی ہو سکتی ہے معدنیات بھی ہو سکتی ہے، وہ اس میں سے نکل کر اور دجال کے ساتھ اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑیں گے. اسی طریقے سے ایک علامت یہ بتائی گئی کہ وہ اس کے اندر علاج کرنے کا اور بیماریوں سے شفا دینے کا بہت بڑا ملکہ پیدا ہو جائے گا. وہ الاکمہ یعنی مادر ذات اندھوں کو بینائی عطا کرے گا. والابرص، اور جو کوہی ہے انہیں درست کر دے گا. یحیی الموتا، مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی وہ معجزات جو حضرت مسیح علیہ السلام کو دیے گئے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے قم باذن اللہ، ایک شخص کو جو فوت ہو چکا تھا اس کو کہتے ہیں اور وہ کھڑا ہوا چلنے لگا. اسی طرح عمر الاکمہ والابرص، حضرت مسیح کی الفاظ قرآن میں آئے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے پاس بھی ہوں گی. یہاں تک فرمایا کہ ایک آدمی کو آرے سے چیر کر بالکل دو حصوں میں علیحدہ علیحدہ کر دے گا اور ان دونوں کے مابین چلے گا، معلوم ہو جائے کہ واقعتا اس میں خلا پیدا ہو چکا ہے، پھر ان دونوں کو جوڑ کر ایک زندہ انسان بنا دے گا. پھر یہ کہ اس کا ایک اور کرتبہ یا کرشمہ یہ ہوگا وَيُبْعَثُ مَعَهُ الشَّيَاطِينُ عَلَى صُورَةِ قَدْ مَاتَ مِنَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْإِخْوَانِ وَالْمَعَارِفِ، اس کے ساتھ ایسے شیاطین جن ہوں گے کہ جن کی صورتیں ہوں گی ان لوگوں کی سی جو فوت ہو چکے، باپ ہو، مائیں ہو، بھائی ہو، یا اور کوئی ان کے دوست ہو جن کو پہچانتے ہوں. فَيَاتِي أَحَدُهُمْ إِلَى أَبِيهِ، تو ایک شخص ان میں سے آئے گا اپنے باپ کے پاس، وہ آخی ہے اور اپنے بھائی کے پاس، فیقول، اور کہے گا لست فلانن، الست تعرفنی، کیا میں وہ نہیں ہوں، کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں، کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے. اب ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ایک کفر جو ہے وہ بڑی بہت بڑے پیمانے کے اوپر پھیل جائے گا. انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان لائے گی، اسے خدا مانے گی، اسے سجدہ کرے گی، اس کی پرستش کرے گی. اس کے ایک اور میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں جس میں کہ حضرت ربعی بن حراج کہتے ہیں انطلقت مع ابی مسعود الانصاری الى حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، کہ میں ابو مسعود انصاری رحمت اللہ علیہما کے ساتھ حضرت حذیفہ کے پاس گیا، یہ حضور کے صحابی ہیں. فقال له ابو مسعود نے ان سے عرض کیا حدثنی ما سمعت من رسول اللہ فی الدجال، ذرا آپ ہمیں بتائیے آپ نے حضور سے دجال کے بارے میں جو کچھ سنا ہے اس میں سے کوئی بات ہمیں بتائیے. قال ان الدجال یخرج، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ دجال جب نکلے گا وان معه ماء ونار، اس کے ساتھ جو ہے پانی بھی ہوگا آگ بھی ہوگی. فاما الذی یراه الناس ماء، تو وہ شے جسے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ پانی ہے، فنار، وہ حقیقت میں آگ ہوگی، تحرقو، جو بھسم کر کے رکھ دے گی. واما الذی یراه الناس نارا، اور وہ جس کو کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ آگ ہے، فمان، وہ پانی ہوگا، بارد عازب، وہ جو کہ ٹھنڈا بھی ہوگا میٹھا بھی ہوگا. فمن ادرکہ، تو جو کوئی بھی اسے پائے منکم، تم میں سے، فلیقع فی الذی یراه نارا، تو اس چیز کو اختیار کرے جس کو کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ آگ نظر آ رہی ہے. فانه ماء، اس لیے کہ وہ پانی ہوگا، عظم طیب، بہت پاکیزہ اور میٹھا. فقال ابو مسعود وانا قد سمعته. اس پر حضرت ابو مسعود انصاری نے یہ کہا کہ یہ حدیث میں نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے، یعنی یہ حدیث مشہور تھی، یہ متفق علیہ ہے، یہ بخاری میں اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں ایک تو یہ کہ اس وقت ہم دنیا میں یہ دیکھیں کہ یہ جو دجال ہے، اگرچہ جہاں تک شخص دجال کا تعلق ہے وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن چونکہ خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا ہو کر رہے گا، لیکن وہ ہوا صادق المصدوق، اور ظاہر بات ہے کہ حضور نے جو خبر دی ہے تو آپ سچے ہیں اور آپ کی سچائی پر خود اللہ تعالیٰ گواہ ہے، تو یقیناً ایسا ہو کر رہے گا. لیکن ایک ہے دجالی فتنہ، یعنی اس کے آثار جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. اب آپ دیکھتی ہیں اس وقت کی دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کس انتہا کو پہنچ گئے، انسان کے قدم جو ہیں وہ چاند کو روند کر آ گئے ہیں، چاند کے اوپر چل پھر کر آ گئے ہیں، اور ابھی اس سے آگے مریخ کی طرف جو ہے وہ انسان بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. جہاں تک راکٹس کا تعلق ہے وہ تو اس سے بھی بہت دور آگے آگے تک جا رہے ہیں. یہ سارا معاملہ جو ہے پھر فاصلے ختم ہو گئے. آج اگر صدر بش صاحب تقریر کریں تو پوری دنیا اسے سنتی ہے، نہ صرف سنتی ہے دیکھتی ہے. پوری دنیا میں ٹیلی ویژن کا جال بچھا ہوا ہے، وہ جہاں سے تقریر کرے گا پوری دنیا اسے سنے گی، بیک وقت سنے گی. اسی طریقے سے یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، آئی ٹی جس کا بڑا شہرا ہے، اس سے یہ ہے کہ واقعتاً جو چیزیں اب کھل کر لوگوں کے سامنے آ گئی اس کا تصور نہیں ہو سکتا. ہوائی جہاز، اصل میں جو کہا گیا دجال کا گدھا وہ آج کا ہوائی جہاز ہے. ظاہر بات ہے حضور اگر اس وقت ہوائی جہاز کا تذکرہ کرتے تو کیسے لوگوں کے سمجھ میں آتا؟ وہ گدھے کی سواری کرتے تھے اور یہ آج انسانوں کی سواری ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک دن رات کی جو مسافت ہے وہ تو پوری دنیا اس کو کور کر سکتا ہے. ایک دن رات کے اندر پوری دنیا کی گرد چکر لگا سکتا ہے. یہاں سے امریکہ 12,000 میل جو ہے، یوں سمجھیے کہ اگر یہاں سے سان فرانسسکو ہم جائیں تو 12,000 میل، اور یہ ایک دن کے اندر انسان جو ہے ہوائی جہاز کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے. پھر یہ کہ صحرا سبزہزار بن گئے. آپ جا کر دیکھیے سعودی عرب کے اندر جہاں کہیں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی، اب وہاں پہ بڑے بڑے فارم ہیں، بڑے بڑے فارم ہیں، آرٹیفیشل اریگیشن کا نظام ہے. اب سعودی عرب جو ہے گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن گیا ہے، جہاں کبھی پیدائش کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. اسی طریقے سے کلوننگ کا معاملہ، ایک جانور سے دوسرا جانور، اس کا ایک سیل لیا اسے جانور پورا بنا دینا. ہیومن کلوننگ کی ابھی اجازت نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ ہو جائے گی، کوئی دن کی بات ہے. کسی مردہ شخص کی اس کے جسم میں سے ایک خلیہ نکالیں گے اور اسی کو ٹریٹ کریں گے اور اس سے یہ ہے کہ پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیں گے. یہ سارا صورتحال جو ہے آج کی ہماری ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ چکی ہے. پھر یہ کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے جیسے دجال کی پوری حکومت دنیا میں قائم ہو جائے گی، تو آج آپ کو معلوم ہے کہ یک قطبی دنیا بن چکی ہے، یونیپولر امریکہ جو ہے اس کی جو دھوس ہے، اور وہ جس طریقے سے پوری دنیا کو للکار رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے اور پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے، NWO اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، نیو ورلڈ آرڈر، اور معیشت پر تسلط ہو رہا ہے، گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، ورلڈ بینک اور IMF جو ہے وہ پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں، زراعت کو بھی کنٹرول کرنے کا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ساتھ ٹرپس کا ایک معاہدہ ہو گیا ہے. اس لیے کہ جینیٹک انجینئرنگ جو انہوں نے کی ہے، جو نئے بیج پیدا کیے ہیں. ایک چاول کی ہمارے ہاں پیداوار ہوتی تھی بہت پہلے، 20-25 سال پہلے، تو پر ایکڑ جو ہے وہ بہت کم چاول ملتا تھا، اب بہت زیادہ اگ رہا ہے. اس لیے کہ انہوں نے بیج کے اندر ایسی جینیٹک انجینئرنگ کی ہے کہ وہ زیادہ پیداوار دے رہا ہے. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تم زیادہ پیداوار حاصل کر رہے ہو تو ہم نے اس کے لیے جو کوشش کی، ہم نے اس کے لیے ریسرچ کی، ہم نے اپنی سائنس ڈیولپ کی، لہذا اس کا فائدہ ہمیں پہنچنا چاہیے. لہذا آئندہ بیج کوئی ملک پیدا نہیں کرے گا، بیج ہم سے لوگے، اور وہ بیج بھی وہ دیں گے کہ جس سے ایک فصل تو حاصل کی جا سکے گی، لیکن اس کی جو فصل ہوگی اس کو بیج کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکے گا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو انڈے ہوتے ہیں جو کہ مرغیوں سے آج کل فارم کے اندر فارمی انڈے، اس سے کوئی چوزا نکالنا چاہیے، چوزا نہیں نکلے، بس وہ انڈا ہے کھا لو، اس انڈے سے چوزا برآمد نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے وہ بیج وہ دیں گے جس سے بس ایک فصل حاصل کر سکو گے، اگلی فصل کے لیے پھر تمہیں انہی کے پاس جانا ہوگا، وہ تمہیں بیج دیں گے تو تم فصل جو ہے اپنی اس کے کاٹ کاری کر سکو گے، ورنہ نہیں. یہ حالات ہیں تیزی کے ساتھ کہ جو پوری دنیا کی چمک دمک کشش بے پناہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور انسان پوری طرح جو ہے وہ دنیا کا غلام، دنیا کا بندہ، دنیا کا محبت کرنے والا، دنیا کا طالب، انسان جو ہے وہ بن کر رہ گیا ہے. تو یہ در حقیقت دجالی فتنہ جو ہے یہ اس کا ہمارے سامنے پورا نقشہ آ گیا. یہ تمہید ہے کہ کسی وقت جیسا کہ حضور نے فرمایا ہے کوئی ایسا شخص بھی کھڑا ہو جائے گا جو پھر واقع خدائی کا دعویٰ کرے گا اور ایسے ایسے کرشمے دکھائے گا کہ جس کے بعد اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کو خدا مان لیں گے اور اس کے سامنے پرستش کریں گے, اس کی اس کو سجدہ کریں گے. اب میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں جس کا تعلق میری گفتگو کے دوسرے حصے سے ہے کہ اس کا تعلق خاص طور پر عورتوں سے کیا ہے. یہ حدیث ہے آخر من یخرج الیہ النساء, سب سے آخر میں جو اس کی طرف یعنی دجال کی طرف رجوع کریں گے وہ عورتیں ہوں گی. حتی ان الرجل لیرجع الی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوسقها رباطا, یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ بھاگے گا اپنے گھر کی طرف اور اپنی ماں کو اپنی بیٹی کو اور اپنی بہن کو اور اپنی پھوپھی کو باندھے گا رسیوں سے, کہیں یہ دجال کے پیچھے نکل نہ جائے. بلکہ اس میں ایک اور حدیث جو ہے مسند احمد کی وہ میں آپ کو سنا دوں, یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے. فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ, سب سے زیادہ کثیر تعداد میں اس فتنے کی طرف جو بڑھے گی وہ عورتیں ہوں گی. حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ, یہاں تک کہ ایک بندہ مومن لَيَرْجِعُ إِلَى حَمِيمِهِ وَإِلَى أُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ فَيُوسِقُهَا رَبَاطًا, کہ ایک شخص جو ہے بندہ مومن وہ اپنے گھر میں واپس جائے گا اور اپنی بیوی کو اور اپنی ماں کو اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بہن کو اور اپنی پھوپھی کو باندھے گا رسیوں کے اندر. مخافتا ان تخرج الیہ, اس خوف سے کہ کہیں وہ نکل کر اور دجال کی پیروی نہ کر لے. یہ ہے در حقیقت میری گفتگو کے لیے یوں سمجھیے کہ دوسرے حصے کے لیے عنوان, لیکن اس کا پس منظر سمجھنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں شر کی سب سے بڑی طاقت اس کائنات کے اندر وہ ابلیس سے لعین ہے, اور ابلیس اور آدم کا معاملہ جو ہے قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے 7 صورتوں میں آیا ہے, اور وہاں فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا اور اسے رجیم قرار دے کر مردود قرار دے کر اور اسے اپنی بارگاہ سے رخصت کر دیا, تو پھر اس نے قسم کھائی تھی. فبعزت کا لأغوینہم اجمعین, کہ اے اللہ تیری قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ تیری اس جس کو تو نے مجھ پر ترجیح دی ہے آدم, اس کو تو نے خلافت ارضی عطا کی ہے مجھے نہیں کی, اس کے سامنے سجدے کا مجھے حکم دیا, انا خیر من ہو حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا, کیچڑ سے پیدا کیا, تو میں اس سے افضل ہوں, میں اسے سجدہ کیسے کروں, اور تو نے جو مجھے ابراندہ درگاہ کر دیا ہے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین, اور تو نہیں دیکھے گا کہ ان کی اکثریت تیرا شکر کرنے والے اور کچھ پر ایمان رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی, اس نے کہا فانذرنی الى یوم یبعثون, اے اللہ مجھے مہلت دے دے, مجھ پر موت طاری نہ ہو اس دن تک جس دن کے یہ دوبارہ جمع کیے جائیں گے اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت تک. قال فإنك من المنذرین, اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں یہ مہلت دی گئی, اب تم میرے بندوں کو جس طرح بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہو کرو, ہاں میرے خاص بندوں پر تمہارا کوئی جادو نہیں چلے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا, تو انہیں سب باغ دکھا سکتا ہے, دھوکے دے سکتا ہے, ٹیمپٹیشن کر سکتا ہے, طرح طرح کے لالچ دے سکتا ہے, یہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن تجھے میرے بندوں پر اختیار نہیں ہوگا. جو کوئی بھی اپنی آزاد مرضی سے تیری پیروی کرے تو وہ بھی اور تو بھی جہنم کا جو ہے وہ ایندھن بن کر رہو گے. یہ واقعات قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا متعدد مرتبہ ہے. یہ ابلیس ہے کہ جو اس کائنات کے اندر شر کا سب سے بڑا ایجنٹ ہے اور انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے. انسانوں کی گمراہی کے اوپر اس نے گویا کہ ادھار کھائے بیٹھا ہوا ہے, اس نے تو اپنی زندگی کا مقصد یہ قرار دیا. اچھا اس ابلیس کے چیلے چانٹے, اس کے مرید, اس کے ایجنٹ, یہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور اس کی اپنی جنات کی نو میں سے بھی ہیں. شیاطین الانس والجن, جنات میں سے بھی شیطان ہیں جو اس کے پیروکار ہیں, اس کی پیروی کرتے ہیں, اس کے ایجنٹوں کا کام کرتے ہیں, اور انسانوں میں بھی اس کے پیروکار ہیں جو بھی شر کی طرف بلاتے ہیں, بے حیائی کی طرف بلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بجائے انسانی حاکمیت کی طرف دعوت دے کر کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ سب کے سب در حقیقت شیطان کے ایجنٹ ہیں چاہے وہ انسان ہیں. اس حوالے سے یہ کشاکش جو ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفیٰ بھی اسے شرار بولا بھی, یہ کشاکش جو ہے ایک طرف اللہ کے نیک بندے انبیاء و رسل اولیاء اللہ ایک طرف یہ ہے اور انہیں فرشتوں کی پشت پناہی حاصل ہے، دوسری طرف یہ شیاطین جن و انس ہے جن کا سب سے بڑا گرو جو ہے وہ ہے عزازیل، وہ ہے ابلیس، وہ ہے شیطان اکبر. ان کے درمیان کشاکش پوری انسانی تاریخ میں خیر و شر کی یہ کشمکش چلتی رہی. اب اس دور میں یوں سمجھئے کہ اس شیطان کا سب سے بڑا ایجنٹ یہودی قوم ہے. یہودیوں نے جب حضرت مسیح علیہ السلام کو جو اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، اللہ کی بہت بڑی نشانی تھے، روح اللہ تھے، کلمۃ منہ تھے، ان کی شان کس قدر عظیم ہے، ان کو مرتد قرار دیا، جادوگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا اور اپنے بس پڑتے پھانسی پر چڑھا بھی دیا، تو اس وقت سے یہ لوگ راندہ درگاہ ہو گئے. اور یہ بھی اب اسی غصے کے اندر جو بھی ان کو اللہ نے مردود قرار دے دیا ہے، یہ بھی اسی غصے میں اب اس شیطان لعین کے سب سے بڑے ایجنٹ جو دنیا میں ہے وہ یہودی. اور اب جو اصل کشاکش ہونے والی ہے ان قریب، وہ کتاب الملاحم ہو یا کتاب علامات القیامہ ہو، ادھر حقیقت مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان. لیکن یہودیوں نے یوں سمجھیے کہ آج سے کوئی 500 برس پہلے سے جو ایک اسکیم شروع کی تھی اس کے نتیجے میں پوری عیسائی دنیا ان کے تابع ہو گئی. اس سے پہلے عیسائی یہودیوں سے سخت نفرت کرتے تھے، سخت ان کے دشمن تھے، اس لیے کہ عیسائی تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ حرام زادہ کہتے ہیں، باسٹرڈ کہتے ہیں. اب اس میں سمجھیے کہ کس قدر دنیا کا یک مشرق و مغرب کا بوجھ ہے. لیکن آج پوری دنیا عیسائیت یہودیوں کے تابع ہے. آج سے 100 سال پہلے علامہ اقبال جب گئے تھے یورپ، اور وہ جرمنی میں بھی رہے اور انگلستان میں بھی رہے، اس وقت جو مشاہدہ انہوں نے کیا تھا وہ آج 100% بلکہ 1000% جو ہے زیادہ صحیح ہو کر سامنے آ گیا ہے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل میں، جو کچھ شہرون کر رہا ہے اور پوری مغربی دنیا جو ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے. کوئی یونائیٹڈ نیشنز میں فلسطینیوں کی طرف سے کوئی بات کرنے والا موجود؟ اس نے سینکڑوں جو ہے ریزولوشنز جو ہیں یونائیٹڈ نیشنز کے وہ اپنے پاؤں تلے مسل دیے ہیں، اس کی کوئی جو ہے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی سزا کچھ بھی نہیں. یہ یہود کا معاملہ جو ہے وہ ہے در حقیقت کہ وہ ان کے سب سے بڑے دشمن انسان کے اور شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ ہیں. اب یوں سمجھیے کہ ایک تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ انسانوں کو انفرادی طور پر گمراہ کرے، شرک کے بیج ان کے دلوں میں ڈال دیں، طرح طرح کے شرک ایجاد کرے اور انسان اس شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں، اس کا مقصد حاصل ہو گیا. اس لیے کہ شرک وہ شے ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا. سورہ نساء کے اندر 2 مرتبہ یہ آیت آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کرے، البتہ اس سے کم تر جو گناہ ہیں وہ اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. تو بدترین جرم جو ہے جس کی معافی نہیں ہے وہ شرک ہے. تو اس لعین نے انسانوں کو گوناگو قسم کے مختلف انواع کے شرک کے اندر مبتلا کیا ہے. اس موضوع سے اگر آپ کو دلچسپی ہو تو میرے 6 گھنٹے کے کیسٹ موجود ہیں کہ جن میں میں نے اقسام شرک اور جدید دنیا کے اصل شرک کون سے ہیں ان پر مفصل گفتگو کی. کیونکہ ہمارے ہاں بعض موحدین جو توحید کو بہت عظیم رکھتے ہیں وہ پچھلے زمانے کے جو شرک چلے آ رہے ہیں ان سے تو بہت متنفر ہیں اور مجتنب ہیں، لیکن آج کا جو دور ہے اس کے جو شرک ہیں ان کو وہ جانتے ہی نہیں. اس حوالے سے نہ جانے بوجھے اور غیر شعوری طور پر وہ جدید شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب ایک تو افراد کا معاملہ ہے، ایک انسانوں کی اجتماعیت کا معاملہ ہے. یہ جو انسانوں کی اجتماعی زندگی ہے اسے آپ یوں سمجھیے کہ 3 منزلہ عمارت ہے، لیکن وہ عمارت جو ہے ایک ایسی ہے کہ اوپر سے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، جیسے پیرامڈ جس کو آپ جانتے ہیں کہ جو مصر کے اندر ہے، تو ان کی عمارتیں جو ہوتی نیچے بیس بہت چوڑا، اوپر وہ کم ہوتے چلے گئے. تو یہ اس طرح کی 3 منزلہ عمارت ہے. سب سے پہلی منزل ہے آئلی زندگی اور معاشرتی زندگی، یہ اتنی ہی پرانی ہے انسان کی جتنا کہ انسان پرانا ہے. عورت اور مرد کا مسئلہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان قدیم ہے. آدم کے ساتھ ہی ہوا پیدا کی گئی علیہ السلام، اور مرد اور عورت کا مسئلہ جو ہے اس وقت سے چلا آ رہا ہے قدیم ترین. تو پہلی منزل ہے آئلی زندگی اور پھر معاشرتی زندگی. یہ جو خاندان ہے یہ مل کر معاشرہ بناتے ہیں، معاشرے میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا اس کی ویلیوز ہیں جنہیں پروموٹ کیا جانا چاہیے اور کیا اس کی خرابیاں ہیں کہ جس سے معاشرے کو پار کرنا چاہیے، جنہیں وہ ایولز کون سے ہیں جنہیں ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے. یہ گویا کہ قرآن مجید کا سب سے بنیادی مضمون ہے. اس کے بعد دوسری منزل بنتی ہے، وہ اہمیت کے اعتبار سے کم تر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ منزل ہے معاشی اقتصادی. یہ بھی بہت پرانا مسئلہ ہے، جب سے انسان پیدا ہوا ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، کچھ نہ کچھ انسان کو کرنا پڑتا ہے، تو معاش اور اس کے لیے اقتصادیات جو ہے یہ بھی ایک قدیم چیز ہے. اس کے اوپر تیسری منزل ہے سیاسیات کی، حکومت، ریاست، اور یہ جو معاملہ بنتا ہے اجتماعی، ریاست کا، اسٹیٹ کا، یہ سب سے اونچی منزل ہے. اور ریاست کا تصور زیادہ پرانا نہیں ہے، یہ تو یوں سمجھیے کہ 200 برس کے ہی ہے تقریباً، ورنہ حکومت کا لفظ تو پہلے استعمال ہوتا تھا، یہاں فلاں کی حکومت ہے، یہاں فلاں کی حکومت ہے، یہاں فلاں کی حکومت ہے، لیکن اسٹیٹ کا کانسیپٹ، ریاست کا تصور، یہ زیادہ پرانا نہیں ہے. اب یہ جو 3 منزلہ عمارت ہے، اس پر جو یہودیوں کے ذریعے سے ابلیس نے، ظاہر بات ہے عمارت کی جب تعمیر ہوتی ہے تو پہلے منزل بنے گی، پھر دوسری منزل بنے گی، پھر تیسری منزل بنے گی، لیکن کسی عمارت کو اگر ڈھانا ہو، برباد کرنا ہو، اگر اسے زمین بوس کرنا ہو، تو ظاہر بات ہے پہلے اوپر کی تیسری منزل گرائیں گے، پھر دوسری منزل گرائیں گے، پھر جو پہلی منزل ہے اس پر آگ پہنچے گا. تو آپ یہ سمجھیے کہ تقریباً 500 برس سے یہودی اس اجتماعی نظام کو دین و مذہب سے برگشتہ کر کے اور شرک کے اوپر قائم کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور کامیاب ہو گئے. آخری مرحلہ اب ہے. سب سے پہلے انہوں نے یورپ کے اندر ایک تصور پیش کیا جس کا نام سیکولرزم ہے. سیکولرزم کیا ہے؟ ادھر حقیقت مذہب علیحدہ ہے، ریاست علیحدہ ہے، اور حاکمیت اللہ کی نہیں ہے، حاکمیت عوام کی ہے. اس سے پہلے بادشاہ ہوتے تھے، حاکم وہ کہلاتے تھے، فرعون حاکم تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، نمرود بادشاہ تھا، خدائی کا دعوے دار تھا. اب اس نئے دور میں عوام کو خدا بنا دیا گیا ہے. عوام اپنے نمائندے چنے، جو چاہے قانون بنائے، چاہے 2 مردوں کی شادی قانونی قرار دے دیں، 2 عورتوں کی شادی قانونی قرار دے دیں، ان کو پورا کا پورا حق حاصل ہے. ایک مرد شوہر ہوگا، دوسرا مرد بیوی ہوگا، ایک عورت جو ہے وہ شوہر ہوگی، دوسری عورت جو ہے وہ بیوی کی ہمدردی میں ہوگی. قانون ان کو تسلیم کرے گا، جو چاہے قانون بنا دے. لیسبینز اور گیز جو دنیا میں مشہور ہیں آج کل، اور ان کو قانونی تحفظ حاصل ہے پورا. یہ صورتحال جو ہے، یہ انسانی حاکمیت اور سیکولرزم، یہ پہلا وار تھا ابلیسیت کا اور دجالیت کا. اور آج پوری دنیا کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہی نظام حکومت، یہی نظام ریاست مقبول ہے، اور یہ دنیا کا محبوب ترین نظام ہے. جمہوریت یعنی حاکمیت عوام، سوورنٹی آف دی پیپل. اللہ جو ہے وہ مسجدوں میں رہے، کوئی رام کو مانتا ہے تو وہ مندر میں رہے، کوئی کسی اور کو مانتا ہے تو وہ کہیں اور رہے. یہ ہماری ریاست کی زندگی میں، ہماری سیاست کے اندر اللہ کا کوئی دخل نہیں، رام کا کوئی دخل نہیں، کسی کا کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ تو ہم خود حاکم ہیں، ہم خود جو ہیں جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. اور یہ پورا نظام جو پہلی منزل تو یوں سمجھئے کہ انہوں نے بالکل منہدم کر دی. پوری دنیا میں اس وقت سیکولرزم اور پاپولر ساورنٹی، اس کے اصول کو گویا کہ اصول موضوع کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کا دوسرا وار آیا معیشت کے اوپر. چنانچہ پوری انسانی معیشت آج 2 حرام چیزوں کے اوپر مبنی ہے، سود اور جوا. پورا کاروبار دنیا بھی جو ہے ان 2 چیزوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پورا انٹرنیشنل کاروبار. اب یہ انٹرنیشنل اور عالمی بن چکے ہیں. ہمارا IMF ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ورلڈ بینک، پوری دنیا کا بینک بن چکا ہے. اور تمام دنیا کے اندر یہ معیشت جو ہے یہ سود پر مستوار ہے. یہ دوسرا تھا. حالانکہ سود کس قدر بری شے ہے، دین کی روح سے، شریعت کی روح سے، کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سود جو ہے اس کے 70 گناہ ہیں اس کے اندر. ان میں سب سے ہلکا گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس قدر بری شے آج پوری دنیا میں، پوری مسلم دنیا میں، تمام جگہوں پر. ہمارے ہاں کتنی کوشش ہوئی، ہمارے ہاں آئیڈیالوجی کاؤنسل نے سود کے خلاف یہ رپورٹ دی اور ایک غیر سودی نظام کا نقشہ پیش کیا. پھر یہ ہے کہ ہماری فیڈرل سید کورٹ نے اس کو طے کیا، فیڈرل سید کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ بینک کا انٹرسٹ جو ہے یہ بھی سود ہے، ربا ہے، حرام ہے. پھر یہ کہ جو سپریم کورٹ کا جو بھی شریعت ہے تو یہ بنچ تھا، اس نے بھی توثیق کی. اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں انہوں نے کیا کیا، مولانا تقی عثمانی صاحب کو اس بینچ میں سے نکال باہر کیا، 2 ایسے جج لا کر بٹھا دیے جن سے پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ تم نے یہ فیصلہ دینا ہے کہ بینک انٹرسٹ سود نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ربا نہیں ہے. چنانچہ وہ فیصلہ دے دیا. 30 برس کی محنت جو ہے ہماری اکارت ہو گئی ایک دن میں. یہ ہے وہ جادو، وہ جو سڑ چڑھ کر بولے کہ پوری دنیا میں شیطان لعین کا ایجاد کرنا یہ سود کا نظام. ورنہ یورپ میں بھی جب تک پوپ کا اقتدار تھا، آپ کو معلوم ہے یہ یہودیوں نے، جیسے کہ مسلمانوں میں ایک یہودی آیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس نے آ کر، وہ یمن سے آیا تھا، اور اس نے عبداللہ ابن سبا، اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، وہ گویا کہ بہت بڑا دجال بن کر آیا تھا اس وقت، اور اس نے جو ہے مسلمانوں کو پھاڑ دیا آپس میں، بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جو پرانی سرکش کبھی چلی آتی تھی اس کو زندہ کر دیا، اور حضرت عثمان کو کہا کہ یہ تو غاصب ہے، عمر بھی غاصب تھے اور ابو بکر بھی غاصب تھے، اصل میں تو حق جو ہے خلافت کا وہ حضرت علی کا ہے، آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا فتنہ ہوا، حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یہ کہ حضرت علی کے عہد خلافت میں 4.5 سال جنگیں چلتی رہی، اور اس کے اندر 1 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے ختم ہو گئے، یہ اتنا بڑا فتنہ، یہی فتنہ یہودیوں نے پیدا کیا عیسائیوں نے، اور ان میں تقسیم کی، رومن کیتھولکس وہ تھے کہ جو پوپ کے ساتھ جڑے رہے اور آج بھی ہے، لیکن پروٹیسٹنٹس وہ ہیں جو پوپ سے علیحدہ ہو گئے، سب سے پہلا پروٹیسٹنٹ ملک جو ہے وہ انگلستان تھا جس نے اپنا چرچ آف انگلینڈ علیحدہ بنا لیا، گویا کہ پوپ کا اب اس کے اوپر کوئی اقتدار نہیں رہا، نتیجہ یہ ہوا کہ پوپ کے حکم سے سود حرام تھا، اس نے ویسے یہ کہ پوپ کے نظام میں خود خرابیاں ہیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ اس وقت تک جب تک کہ پوپ کا اقتدار تھا یورپ میں سودی کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے انہوں نے، یہودیوں نے سود کا کاروبار کرنے کی اجازت حاصل کی، اس کے نتیجے میں بینکنگ کا نظام قائم ہوا، یہ بینکنگ کا نظام کیا ہے، یہ بنوک، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ بینک کیا ہے، یہ تو فتنہ ہے یہود کا پیدا کرتا، ان کے ذہن کے اندر اس کا سارا نقشہ پیدا ہوا ہے، بینک آف انگلینڈ سب سے پہلے قائم ہوا، اس لیے کہ انگلستان ہی سب سے بڑا پروٹیسٹنٹ ملک تھا جس نے کہ پوپ سے اپنا رشتہ کاٹا ہے، بہرحال اس کے بعد آج پوری دنیا میں سود اور جوا یہ دو چیزیں جو ہیں یہ گویا کہ عام ہے، شیر مادر کی طرح، ماں کے دودھ کی طریقے سے ان کو پیا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، یہ سب کو یہ دوسرا درجہ تھا، اب جو اس دجالیت کا جو حملہ ہوا ہے موسٹ ریسنٹ، اسی لیے میں اس حدیث کو دیکھ رہا تھا کہ جس میں الفاظ ہے آخر و من یخرج الیہ، دجالی فتنے کی طرف جو آخر میں سب سے زیادہ توجہ کریں گی خواتین ہوگی، آج دجال کا جو فتنہ ہے وہ در حقیقت انسانیت کی جو جڑ اور بنیاد ہے خاندانی نظام، اسے برباد کرنے کے اوپر تل گیا ہے، عورت اور مرد کی مساوات، مکمل مساوات، مکمل مساوات، ہر اعتبار سے مساوات، یہ فتنہ جس میں جس کا کہ ظہور یورپ میں تو بہت پہلے ہو چکا، یورپ میں خاندانی نظام ختم ہو چکا، پچھلے سال امریکہ کا صدر جو تھا کلنٹن، اس نے پہلے سال کا پہلا دن جو ہے اس کو خطاب کیا کرتا ہے اپنی قوم سے، وہاں کا امریکہ کا صدر، تو اس نے خطاب میں کہا تھا کہ انقریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی، کیوں کہ شادی تو ہوتی نہیں، بس لوگ ایک مرد ایک عورت ساتھ رہ رہے ہیں، جب تک جی چاہتا ہے ساتھ رہتے ہیں، جب بھی ایک دوسرے سے وہ چاٹ ہو گیا ختم ہوا، ادھر سے وہ چلا گیا، ادھر یہ چلی گئی، اب اس دوران میں جو اولاد ہوئی ہے وہ حرام زادہ اولاد ہے، لہذا اس نے کہا کہ بام ود آؤٹ اینی بیڈ لاک، اس کے الفاظ یہ ہے، حرام زادہ کا لفظ استعمال نہیں کیا اس نے، ہمارے قوم کی اکثریت وہ ہوگی جو بغیر کسی شادی کے بندھن کے پیدا ہوئے، اس کے ماں اور اس کے باپ کے مابین کوئی شادی کا بندھن نہیں ہے، کوئی ان کے درمیان رشتہ نہیں ہے، بلکہ اب تو وہاں پر وہ شادی کرتے ہی نہیں، اس لیے قوانین جو ہیں آئے لی وہ اتنے غیر فطری بنا دیے گئے ہیں کہ کوئی مرد شادی کرنے کو تیار نہیں، عورت ظاہر بات ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی خواہش پورا کرنا چاہتی ہے، وہ اس کی شرط کے ساتھ اس پر رہتی ہے، جب تک ساتھ رہتی ہے ٹھیک ہے، جب جانا چاہے چلی جائے، وہاں کا نشان تو اتنا، وہاں کی تہذیب جو ہے اتنی گندی ہو چکی ہے، وہاں گیز جو ہوتے ہیں جو ہم جنس پرست ہوتے ہیں، جو مرد ہی آپس میں ایک دوسرے سے جنسی خواہش پیدا پوری کرتے ہیں، ان کے جلوس نکلتے ہیں، وہ ہم جیسے لوگوں پر ہنستے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ ہمیں برا سمجھتے ہیں، ان کے جلوس نکلتے ہیں، اور نیو یارک کا میئر جو ہے وہ جلوس لیڈ کرتا ہے، جولیانی جو پہلا میئر تھا اب تو بدل گیا، وہ باقاعدہ ان کے جلوس کے آگے آگے چلتا تھا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ الیکشن کے اندر اسے بھی جو ہے ووٹ لینے ہوتے تھے اور ان کے بھی ووٹ تھے، لہذا ان کی وہ سرپرستی ہو رہی تھی، تو اس وقت کا جو فتنہ ہے سب سے بڑا وہ در حقیقت خاندانی نظام کو برباد کرنے کا فتنہ ہے، کہ جس میں عورت کو مرد کے بالکل برابر بالکل مساوی کر دیا گیا، اور وہ سارا کا سارا نظام جو قرآن مجید کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، یہ سارا معاملہ، حیا کا معاملہ، عفت کا معاملہ، عصمت کا معاملہ، ہر شے اس طریقے سے توڑی پھوڑی جا رہی ہے، چنانچہ ذرا نوٹ کیجئے، قاہرہ میں کانفرنس ہوئی 1994 میں، بیجنگ میں کانفرنس ہوئی 1995 میں، عالمی کانفرنس تھی، پوری دنیا سے عورتوں کی نمائندہ جو ہے خواتین نندوبین وہاں شامل ہوئی، اور وہاں پر یہی پروگرام، جس کو کہ یہ سوشل انجینئرنگ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کی انجینئرنگ ہمیں کرنی ہے. یہ معاشرے کی عمارت بڑی غلط بنیادوں پر کھڑی ہو گئی ہے, اس کو ہمیں جو ہے زمین دوز کرنا ہے اور نئی بنیادوں پر معاشرہ تعمیر کرنا ہے, سوشل انجینئرنگ پروگرام. اور اس کے 5 سال بعد یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جو جنرل اسمبلی ہے اس کا اجلاس ہوا ہے. یہ 5 کا 9 جون سن 2000 عیسوی میں ہوا, اور اس میں جو کچھ طے ہوا اسے بیجنگ پلس 5 کانفرنس کہتے ہیں. ذرا غور کیجئے اس کے اندر کیا کچھ طے ہوا ہے. سب سے پہلے, عورت اگر اپنا جسم بیچتی ہے تو اسے ہرگز نفرت یا برائی کی بات نہیں سمجھ جانا چاہیے. یہ بھی ایک لیبر ہے, وہ سوسائٹی کی اتنی ہی قابل قدر قابل احترام شخصیت مانی جانی چاہیے جتنا کہ کوئی بھی اور ہے. اسی طریقے سے یہ سمجھا جائے, یہ بھی کہیں نفرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ گیز ہے, ہومو سیکسولز ہے, یہ لیسبینز ہے, یہ کوئی برے لوگ نہیں, بلکہ یہ کہ جنسی اعتبار سے ہر انسان کو اورینٹیشن ہوتی ہے مختلف انسانوں کی. کسی کو کوئی چیز پسند ہے, کسی کو کوئی شے پسند ہے, کسی کو ایک چیز پسند ہے, کسی کو وہ ناپسند ہے. تو یہ بھی در حقیقت پوری کی پوری جو ہے اس کو نارمل سیکسول اورینٹیشن قرار دیا جانا چاہیے, اس کو ہرگز اب نارملٹی نہیں سمجھا جانا چاہیے. پھر اسی میں طے کیا گیا کہ عورتیں اگر خانہ داری کا کام بھی کریں تو وہ اس پر ویج طلب کر سکتی ہیں, وہ مرد سے شوہر سے اس پر اجرت اس کا معاوضہ طلب کر سکتی ہیں. مزید برآں اگر وہ حمل کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو اور پھر یہ کہ وہ جو کچھ بد حمل ہوتا ہے اس کی سختیاں برداشت کرتی ہیں تو اس کو اس کے اوپر اجرت ملنی چاہیے, شی شوڈ بی پیڈ. اس لیے کہ یہ کام جو وہ کر رہی ہے یہ در حقیقت اولاد ہوگی تو ماں باپ دونوں کی ہوگی نا, تو اس کی اس محنت کو باپ کی طرف سے اجرت ملنی چاہیے. اسی طریقے سے وراثت اور طلاق میں مرد اور عورت کو بالکل برابر ہونا چاہیے, کوئی اس میں فرق نہ ہو. اگر شادی کے بندھن میں بند گئے تھے کوئی مرد اور کوئی عورت تو جیسے مرد کو اختیار ہے کہ طلاق دے دے ایسے ہی عورت کو اختیار ہونا چاہیے. یہ نظام ہے جو آج دنیا کے اندر بڑی قوت کے ساتھ سامنے لایا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. آپ اندازہ کیجئے یہ یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کا خاص اجلاس تھا جو 5 کا 9 جون سن 2000 ہوا ہے, اس نے یہ ریکمنڈیشن دی اور کہا ہے کہ پوری دنیا میں یہ اصول اب ہمیں نافذ کر دیں. اس لیے کہ ظاہر بات ہے جیسے وہ سینکشنز لگا سکتے ہیں, عراق پر سینکشنز لگا دیے, افغانستان پہ سینکشنز لگائے تھے اور ان سینکشنز کی وجہ سے قومیں مجبور ہو جاتی ہیں. آج ہم جو ہیں IMF اور ورلڈ بینک کے غلام ہیں, ذرا سا وہ اپنا روک لیں ہمارے ساتھ تعاون کا معاملہ تو ہمارا دیوالہ نکل جائے گا. اس حوالے سے ہم جو بھی وہ پابندیاں لگائیں گے وہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اب جو ہے شیطنت کا اور دجالیت کا جو حملہ ہے, فتنہ دجال, وہ اب اپنے آخری اسٹیج کو پہنچ گیا ہے. میں نے عرض کیا تھا پہلی منزل ہے آئلی نظام اور معاشرتی نظام, دوسری منزل ہے اقتصادی نظام, تیسری منزل ہے سیاسی نظام. سیاسی نظام میں سیکولرزم, لا دینیت اور عوامی حاکمیت کے تصور سے دین کی, اللہ تعالیٰ کی شریعت کی بالکل نفی, نفی مطلق. اقتصادی نظام میں 2 گناہ شامل کر کے اس کو فاسد کر دیا, اس کو بگاڑ کر رکھ دیا, اس میں سود اور جوا. آج سب سے بڑی جو ہوتی ہے کاروباری ٹرانزیکشن وہ آپ کو معلوم ہے کہ شیئر مارکیٹس جو ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے, اور وہاں پر جوا اسپیکولیشن یہ ہے جو اصل کام ہو رہا ہے. اور اس کے ذریعے سے یہ جو ایکسچینج کہلاتے ہیں یہ اس کے ذریعے سے پوری کبھی مارکیٹ گرا دیتے ہیں, کبھی اونچی کر دیتے ہیں, جیسے چاہتے ہیں مینیپولیٹ کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج. اب اس کے بعد جو ہے 2 منزلیں پہلے وہ گرا چکے اور وہ عالمی سطح پر گرا چکے, وہ 2 منزلیں اب کہیں بھی انٹیکٹ نظر نہیں آ رہی کسی پوری انسانی دنیا کے اندر. 150 کروڑ مسلمان جو ہیں ان کے بھی ممالک کے اندر کہیں نظر نہیں آ رہے. اب جو ہے آخری جو بنیادی منزل تھی خاندانی نظام, معاشرتی کچھ اصول اور قواعد, شرم اور حیا اور کوئی عصمت اور عفت, اور گھریلو زندگی کے اندر کوئی نظم, کوئی خاندان کا ادارہ, کوئی والدین سے کوئی محبت, والدین کی اولاد سے محبت, والدین کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد, آبامی محبت, موافقت, ان تمام کے اوپر کہ جو انسانی ویلیوز ہیں اسلامی ویلیوز ہیں ان سب کو ختم کرنے کے لیے اب محاصرہ ہو رہا ہے. اور دیکھیے پہلی کانفرنس ہوئی قاہرہ میں, کیونکہ ابھی ایشیا کے اندر ایشیا جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ یہ ابھی خاندانی ادارہ کسی نہ کسی درجے میں ایشیا میں اور خاص طور پر مسلم ممالک میں جن کی اکثریت ظاہر بات ہے ایشیا میں ہے, تو چونکہ ان کے اندر جو ہے ابھی یہ خاندانی ادارہ موجود ہے ابھی کسی نہ کسی درجے میں شرم اور حیا اور عفت و عصمت کے جو اقدار ہیں وہ ابھی موجود ہیں. لہذا اس کا محاصرہ کرنے کے لیے جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا حضور کے زمانے میں حق اور حق کی دعوت چاروں طرف سے آ رہی تھی اور مکے کو گھیر رہی تھی. اولم یرو انا نات الارض ننقصها من اطرافها, یہ سورہ رعد میں ہے, سورہ انبیاء میں ہے. افلا یرون انا نات الارض ننقصها من اطرافها, ہر چار طرف سے اسلام جو ہے آ رہا تھا اور اس کا گھیرا جو ہے مکے کے گرد تنگ ہو رہا تھا. اسی طرح آج ایشیا کو گھیراؤ کرنے کے لیے پہلے اس کے مغربی کنارے پر قاہرہ میں کانفرنس ہوئی, اور قاہرہ اگرچہ خود ایشیا میں نہیں ہے لیکن ایشیا کی سرحد کے بالکل قریب ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ وہ پورے عالم عرب جو ہے, خاص طور پر جو شمالی افریقہ کے ممالک ہے, لیبیا ہے, الجزائر ہے, مراکش ہے, ان کا امام ہے. یہاں پر کانفرنس ہوئی, پھر بیجنگ میں کانفرنس ہوئی, اور یہ بالکل مشرق, اور وہاں اس کے بعد جو ہے یونائٹیڈ نیشن اسمبلی کی کانفرنس ہوئی جس کی چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اور اس پر اب پورا ادارہ ہے یونائٹیڈ نیشنز کا ادارہ, وہ اس کے اوپر کاربند ہو گیا ہے. اور سب سے بڑی بدقسمتی, آخری جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں بھی یہ فیمینزم اور ویمن لبریشن, عورتوں کی آزادی اور عورتیت کا جو ہے ایک نظام بنانا, فیمینزم اور ویمن لب, یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پوری سرکاری سرپرستی حاصل ہے, اور اتنا بڑا جو ہے انہوں نے بریک تھرو کیا ہے اس الیکشن کے اندر. اب ایک تہائی خواتین اسمبلیوں میں بیٹھی ہوں گی, ذرا اندازہ کیجیے, پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. جس طریقے سے پرویز مشرف جو ہمارا اس وقت کا صدر ہے, اور ابھی شاید پانچ سال اور بھی رہے, ابھی کیا کچھ ہوگا, توڑ پھوڑ کیا ہوگی, کیسی حکومت بنے گی, یہ تو چند دن میں سمجھ میں آ جائے گا. لیکن بہرحال اس وقت کی بات تو یہی ہے کہ وہ پانچ سال کا اپنے لیے صدارت کا جو ہے وہ پٹا لکھوا چکا ہے. یہ جس طریقے سے کہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو ختم کرنے میں امریکہ کا سب سے بڑا دست و بازو بنا, امریکہ کا ساتھی بنا, وہ کہتے ہیں یہ ہمارا الائی ہے, یہ ہمارا جو ہے یہ در حقیقت ہمارا ساتھی ہے. اسی طریقے سے یو این او کے اس پروگرام کو سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پاکستان میں بڑھانے والا شخص وہ یہی مشرف ہے. اب کس نے اتنے بڑے پیمانے پر, پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے, ہندوستان میں بھی عورتیں ہیں اور تعلیم کا معیار بھی ان کا بہت اونچا ہے, لیکن یہ کہ کیا وہاں پر تہائی سیٹیں عورتوں کے لیے وقف ہیں؟ عورتیں جو ہیں وہاں پر الیکشن لڑتی ہیں, جیسے ہمارے یہاں پہلے بھی بے نظیر بھی تھی, عورت تھی, الیکشن لڑا آ گئی, آپدا ہوتی تھی, یہ فخر امام کی اہلیہ جو آتی تھی اپنی کانسٹیچوئنسی سے. لیکن یہ ہے کہ یہ عورتوں کے لیے ایک تہائی سیٹیں ریزرو کر دینا, یہ کارنامہ جس حکومت نے کیا ہے, اس سے جو نتائج نکلیں گے, اس کے جو معاشرے کے اندر اثرات ہوں گے, جس طرح عورت گھر سے نکلنے کے لیے بےتاب ہے, مغرب کی عورت کو لباس سے نکلنے کے لیے بےتاب ہے, وہ ننگی ہونے کو تیار ہے بلکہ بےتاب ہے, کم سے کم تہمت لباس کی اس کے جسم پر رہنی چاہیے. اسی طریقے سے آج یہ پاکستان کی مسلمان عورت کو گھروں سے نکالنے کے لیے یہ میدان میں آئے, سیاست میں حصہ لیں, فلاں میں حصہ لیں, فلاں میں حصہ لیں, شانہ بشانہ ہو کر کام کریں, بالکل برابر ہوں. تو یہ جو اس وقت کا ایک سب سے بڑا شیطان کا دجال کا حملہ ہے ہمارے معاشرے کے اوپر, میں نے چاہا کہ میں آج اس سے آپ کو خبردار کروں, اس کے خلاف جدوجہد کرنا, اس کے خلاف کوشش کرنا, اس کے خلاف اسلام کی تعلیمات جو ہیں آئلی اور خاندانی نظام کے بارے میں انہیں عام کرنا, لوگوں تک پہنچانا جتنی بھی ہمارے اندر شکت ہے. ظاہر بات ہے اس دجال کے فتنے کو ختم تو حضرت مسیح علیہ السلام ہی کریں گے جب آئیں گے. یہ فتنہ یونیورسل ہو گیا ہے, گلوبل ہو گیا ہے. اب گلوبلائزیشن جو ہے وہ معیشت کی بھی ہو رہی ہے, گلوبلائزیشن زراعت کی ہو رہی ہے, گلوبلائزیشن تہذیب کی ہو رہی ہے. مغربی تہذیب جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہم مہذب ہیں, یہ تو مسلمان ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری تہذیب کو خطرات لاحق ہو گئے, چیلنج مل گیا ہے ہمیں, حالانکہ اصل میں تو تہذیب کا بیڑا غرق انہوں نے کیا ہے. وہاں پر اب فارم جو ہوتے ہیں بنیادی, آپ کسی بچے کو اسکول میں داخل ہونے کے لیے بھیجتے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں فارم ملے گا, بچے کا نام کیا ہے, والد کا نام کیا ہے. وہاں امریکہ میں والد کا نام کا کھانا اڑا دیا, اس لیے پتہ ہی نہیں والد ہے کون, لہذا بچے کے ساتھ اس کی ماں کا نام درج ہوگا. یہ معاشرہ اس انتہا تک بگڑ چکا ہے, اتنا خراب ہو چکا ہے. ہاں ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس, وہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر وہ دجالیت جو ہے اس کی طاقت جو ہے جس طریقے سے عناصر قدرت کے اوپر اس کو قابو حاصل ہو چکا ہے, جس طرح کے مہلک ہتھیار اس نے بنا لیے, دنیا کی کوئی قوم اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر سکتی. یہ صورتحال ہے جو دجال اکبر جو ہے اس کے لیے گویا کہ یہ فضا ہموار ہو رہی ہے کہ کسی وقت کوئی ایک شخص بھی کھڑا ہو کر دعویٰ کر دے گا دجال خدا ہونے کا اور پھر وہ ساری چیزیں جس کا کہ حضور نے ہمیں خبر دی ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی, میں نے شروع میں بھی تین مرتبہ یہ دعا مانگی تھی, اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال, اے اللہ ہمیں ایک مسیح الدجال کے فتنے سے اپنی پناہ میں رکھ. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.